نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله العظيم. جیسا کہ کل عرض کیا گیا تھا انشاءاللہ تعالی آج تراویح میں چار سورتیں پڑھی جائیں گی، سورہ فرقان، سورہ شعراء، سورہ نمل اور سورہ قصص. یہ ذہن میں رکھیے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ تقریباً پورے 7 پارے جو تھے پچھلے وہ مکی سورتوں پر مشتمل تھے. سورتوں کی تعداد 14 بنتی ہے سورہ یونس سے لے کر سورہ مومنون تک. 14 مکی سورتیں، پھر ایک مدنی سورت آئی سورہ نور. اب 8 سورتیں مسلسل آئیں گی مکی، اور اس کے بعد پھر ایک مدنی سورت آئے گی سورہ احزاب. اور سورہ احزاب اور سورہ نور کے مضامین میں بڑی گہری مشابہت ہے، انہیں آپس میں ایک جوڑا قرار دیا جا سکتا ہے. یہ جو 8 سورتیں مکی ہیں جن کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے سورہ فرقان سے، ان میں پہلی سورت جو ہے وہ بغیر حروف مقطعات کے شروع ہو رہی ہے، اور اس کا مطلع جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف سے بہت مشابہ ہے. جیسے وہاں فرمایا تھا سبحان الذی اسرا بعبدہ، سورہ کہف میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، یہاں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بہت بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے نازل فرمایا ہے فرقان، فرق کر دینے والی شے، حق و باطل کے مابین فرق کر دینے والی چیز، صداقت اور کذب اور جھوٹ کو علیحدہ علیحدہ کر دینے والی شے، وہ فرقان ہے یہ قرآن مجید. علی عبدہ، اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم. کس لیے اتارا ہے؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ بنے تمام جہان والوں کے لیے خبردار کرنے والے. یہ گویا کہ مقصد نزول ہے قرآن مجید کا، انذار اور خبردار کر دینا. اور یہ معاملہ حضور کے ساتھ ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اس سورہ مبارکہ کے مضامین میں بھی جا بجا آپ دیکھیں گے کہ بڑی گہری مشابہت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کے مضامین کے ساتھ ہے. چنانچہ شروع ہی میں جو آیت آ رہی ہے، اس کو اگر سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت آپ کے ذہن میں رہی ہو، جس کو میں نے توحید کا ایک بہت بڑا خزانہ قرار دیا تھا، قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، تو اب دوسری آیت دیکھیے، الذی له ملک السماوات والارض ولم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وہ اللہ کے جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل فرمایا ہے، وہ کون ہے؟ وہ کہ جس کے لیے بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین کی، جس نے کسی کو اپنا بیٹا یا بیٹی نہیں بنایا، اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے بادشاہی میں، وہ مختار مطلق ہے. وخلق كل شيء، اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، فقدره تقديرا، اور ہر شے کے لیے ایک اندازہ ٹھہرایا ہے. اس کے بعد ذرا جیسے سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ لوگوں نے دعوے مطالبے کیے تھے حضور سے کہ یہ معجزہ دکھاؤ یہ معجزہ دکھاؤ، اور طرح طرح کے اعتراضات کر رہے تھے. یہاں پہلے رکوع میں فرمایا وقال الذین کفروا ان ھذا الا افکن افتراہ، اور اہل کفر نے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو ایک گھڑی ہوئی شے ہے جسے گھڑ لیا ہے انہوں نے، خود تصنیف کر لیا ہے خود. وعانہ علیہ قوم آخرون، اور کچھ اور لوگ ہیں جو ان کی اس پر مدد کر رہے ہیں. یہ بعد میں آئے گا کہ جس کی طرف یہ اس کو منسوب کر رہے ہیں وہ تو ایک عجمی ہے، کوئی غلام، اور یہ قرآن جو ہے عربی مبین میں نازل ہوا ہے. تو کیسی احمقانہ باتیں جو لوگ کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ جب انسان کسی تعصب کی وجہ سے کسی شے کی مخالفت پر کمر کس لیتا ہے، تو پھر وہ ہر جو مسلمات ہیں، عقلی مسلمات، ان سب کو وہ نظر انداز کر دیتا ہے. فرمایا فقط جاؤ ظلم مزورا، یہ لوگ بہت بڑا ظلم اور ناانصافی اور بہت بڑا جھوٹ لائے ہیں. وقالوا اساطیر الاولین اقتتبہا، اور کچھ لوگوں نے یہ کہا یہ پچھلے قصے کہانیاں ہیں. اقتتبہا یہ لفظ عجیب ہے، اقتتاب کے معنی ہوں گے لکھوا لینا. یہ انہوں نے کہیں اور سے ڈکٹیشن لے لی ہے، کچھ لوگ جو ہے ان کو لکھواتے ہیں، فہیا تم لا علیہ، اور املا تو کہتے ڈکٹیشن کو، املا کرانا لکھانا کہ کوئی شخص بولتا جائے دوسرا لکھتا جائے، وہیا تم لا علیہ بکرتم واسیلا، تو صبح شام کچھ لوگ انہیں ڈکٹیٹ کراتے رہتے ہیں اور یہ اس کو لکھتے جاتے ہیں اور آ کر ہم پر دھوس جماتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہو گیا۔ قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفور الرحیم، کہہ دیجئے اس کو نازل کیا ہے اس ہستی نے کہ جو آسمان و زمین کی ہر چھپی ہوئی اور کھلی شے کا جاننے والا ہے، اور یقیناً وہ بہت معاف فرمانے والا اور بہت رحیم ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسے رسول ہیں، یہ رسول بنے پھرتے ہیں حالانکہ یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کاروبار کیا کرتے تھے، لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں کوئی فرشتہ ان کی طرف نازل کیا گیا، فیکون ماہ نذیرا، کہ جب یہ چلیں دعوت و تبلیغ کے لیے تو وہ بھی ساتھ ساتھ ہٹو بچو کرتا ہوا اعلان کرتا ہوا جائے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، او یلقا الیہ کنز، یا ان پر کوئی خزانہ اتار دیا جائے، او تکون لہ جنت، بالکل یہ مضامین وہی سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آئے ہیں، او تکون لہ جنت، یا ان کو کوئی ایسا باغ دے دیا جائے، یا کلو منہا، کہ خود بخود اس سے میوے پھل ان کو ملتے رہے، انہیں کوئی معاشی جدوجہد کرنی ہی نہ پڑے۔ وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تو جو لوگ بھی حضور کی بات ماننے والے تھے، ایمان لائے تھے، بڑے استحقار کے انداز میں ان سے کہتے تھے کہ تمہاری تو مت ماری گئی ہے، ایک سحر زدہ شخص ہے جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے اور تم جو ہے اس کے پیچھے لگے ہوئے ہو اور اس کی بات مان رہے ہو، انظر کیف ضربوا لك الامثال، اے نبی ذرا دیکھیے آپ کے لیے یہ کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، یہ گمراہ ہو گئے ہیں اور اب یہ سیدھی راہ کی طرف آنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ تبارک الذی، دوسرا رکوع شروع ہوا بڑے اہتمام کے ساتھ، تبارک الذی ان شاء اللہ جعل لك خیرا من ذلک، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، یہ جو اس سورہ مبارکہ کا پہلا لفظ ہے تبارک الذی، یہ اس سورت میں بار بار آئے گا، تبارک الذی ان شاء اللہ جعل لك خیرا من ذلک، بڑی بابرکت ہے وہ ہستی، وہ چاہے تو جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر دولت آپ کو دے دے، جو ان کے سان گمان میں چیزیں نہیں آ سکتی اس کے خزانے آپ پر کھول دیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال یہ ہماری سنت نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہم رسولوں کو بھیجتے ہیں خبردار کرنے کے لیے اور انسانوں کا ہم امتحان لے رہے ہیں۔ ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے دوسرے رکوع کے آخر میں، جو اعتراض انہوں نے کیا تھا، وما ارسلنا قبلك من المرسلین، اور اے محمد آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے رسول بھیجے ہیں، الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے بھی تھے، ہم نے آسمان سے فرشتہ کبھی آج تک نازل کیا ہی نہیں ہے، انسانوں کو چونکہ خبردار کرنا ہے تو انسان ہی ان کے لیے بھیجے گئے، وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ، البتہ یہ ہے کہ ہم نے انسانوں میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا ہے، یہ بہت اہم آیت ہے۔ بہت سے لوگ حق سے صرف اس لیے محروم رہ جاتے ہیں کہ کوئی شخص کے جن سے انہیں کوئی ذاتی قد یا کاوش غصہ ہے یا بغض ہے، وہ چونکہ حق پر آ گیا لہذا وہ لازماً اس کے اپوزٹ چلیں گے، تو یہ ذاتی رنجشیں اور ذاتی جو عداوتیں ہوتی ہیں یہ انسان کو اگر حق سے منحرف کر دیں تو معلوم ہوا کہ اس سے بڑا تو نقصان کا سودا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے سے آزماتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ تو یتیم تھے، ان کے پاس کوئی مال نہیں تھا، کوئی دولت نہیں تھی، ہم سردار تھے، ہم چودھری تھے، ہمارے پاس طاقت تھی، ہمارے پاس دولت تھی، اب اگر ان کو مان لے تو یہ تو ظاہر بات ہے کہ ان کا سر اونچا ہمارا سر نیچا اور ہمیں ان کی بات ماننی پڑے گی۔ تو معلوم ہوا کہ محمد کی رسالت فتنہ بن گئی ان کے حق میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگر خلوص نہیں ہے دل میں اور تعصب ہے، تکبر ہے اور حسد ہے، تو حضور کی وجہ سے ان کا وہ تکبر اور حسد جو ہے وہ آڑے آ گیا ان کے، کہ انہوں نے اس راہ حق کو قبول نہیں کیا۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں، اَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں ہم سے ملاقات کی امید نہیں ہے۔ پھر نوٹ کیجئے کہ اصل شے قرآن مجید کے نزدیک جو ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے، آخرت کا اگر دھیان اور خیال ہے تو زندگی درست ہو جائے گی، ورنہ یہ توحید واحد جو ہے یہ بھی بس ایک مسئلہ علم کلام بن کر رہ جاتا ہے، یہ صرف تقریروں کی عیاشی کا ایک موضوع بن جاتا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں رہتا جب تک کہ آخرت کی بات پرس کا یقین نہ ہو۔ انسان تار کی طرح سیدھا اسی وقت ہوتا ہے جبکہ دل میں آخرت کا یقین ہو۔ انہوں نے کہا لولا انزل علینا الملائکہ، اور نرا ربنا، کیوں نہیں ایسا ہوا کہ ہم پر فرشتے براہ راست اترتے، وہ ہمیں آ کے خبردار کرتے، یا یہ کہ ہم خود اپنے پروردگار کو دیکھتے. لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، انہوں نے بڑا استکبار اور گھمنڈ کیا ہے اور یہ سرکشی میں بہت دور نکل گئے ہیں. اسی سلسلے میں آگے ایک آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 23. جیسے میں نے سورہ ابراہیم کی اس آیت اور سورہ نور میں بھی آیت آ چکی ہے کہ کچھ لوگ کے جن کو آخرت کا تو یقین نہیں ہے، لہذا وہ جو نیکیاں کرتے ہیں وہ آخرت کے اجر اور ثواب کے لیے نہیں کرتے، بلکہ دنیاوی دکھاوے کے لیے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے. یا آج کل تو ہمارے یہاں ایک اور دھندا چلتا ہے، سرکار دربار میں رسائی کے لیے کوئی فاؤنڈیشنز بناؤ اور کچھ جو ہے اس کے حوالے سے کوئی لائسنس مل جاتے ہیں، کوئی وہاں معتبری حاصل ہو جاتی ہے، کاغذوں کے اوپر دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ کچھ کیا گیا ہے، حالانکہ وہ سارا جو ہے وہ ٹیکسیشن کا گورکھ دھندا ہے، ٹیکس سے بچنے کے لیے. یہ دھندے جو ہوتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں بڑا ہم نے نیکی کا کام کیا ہے، بڑا ہم نے تیر مارا ہے. تو یہاں جو اس طرح کی نیکیاں ہیں قرآن مجید میں بار بار آیا کہ اللہ کی میزان میں ان کا کوئی وزن نہیں. تو یہاں جو الفاظ آئے ہیں اس میں بالکل ایک نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، تصویر لفظی اسے کہیں گے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، وہ اعمال جو وہ کر کے لائے ہوں گے ان کا ڈھیر لگا ہوگا کہ یہ اعمال انہوں نے کیے ہیں، ہم ان کی طرف بڑھیں گے. فَجْعَلْنَا مِنْ عَمَلٍ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، عملن جو ہے تنکیر اس کی آئیے تفخیم کے لیے. بڑے بڑے اعمال اپنے خیال میں تو وہ لے کے آئے ہوں گے اور بڑے امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ اعمال ہمارے ہیں، لیکن ہم آگے آئیں گے ایک ٹھوکر لگائیں گے. فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، تو اسے ہم گردہ بنا کر اڑا دیں گے کہ کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے یہ عمل. جیسے وہاں فرمایا تھا کہ وہ جیسے کہ راکھ ہو اور آندھی چلے اور راکھ اڑ جائے، بات ختم ہوئی، کوئی حقیقت تھی ہی نہیں. اسی طریقے سے قدمنا الی ما عملوا من عمل، ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف جو انہوں نے بڑے بڑے عمل بڑی بڑی نیکیاں کمائی ہوں گی. فجعلناہ ہباء منثورا، اس کو ہم ریت اور گردہ بنا کر اڑا دیں گے اور اس کی کوئی حقیقت نہ رہے گی. اسی تیسرے رکوع میں وہ آیت بھی آئی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا. یہ آیت جو ہے اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، کہ دنیا میں بھی حضور کا یہ شکوہ ہو اپنی قوم یعنی قریش کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے جناب میں انہوں نے فریاد کی کہ اللہ میری یہ قوم جو ہے اس نے اس کتاب کو اتخذوا هذا القران مهجورا، اسے ترک کر کے رکھ دیا ہے، اس کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں رکھ رہے، میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں اور وہ رد کر رہے ہیں. اور یہ معنی بھی لیے گئے ہیں کہ یہ آخرت میں حضور کی فریاد ہوگی اپنی امت کے خلاف کہ اللہ میری یہ امت جو ہے میرے ماننے والے میرے نام لیوا، میرے بعد انہوں نے میری اس کتاب کو پیٹھ دکھائی، جیسا کہ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے بارے میں آیا، فنبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، کہ جس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا اسی طرح میری اس امت نے بھی اس قرآن کے ساتھ وہی طرز عمل اختیار کیا. اس کے بعد کچھ انباء الرسل جو میں جس کو بار بار بیان کر چکا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، قوم نوح کا ذکر ہے، عاد اور ثمود کا ذکر ہے، اصحاب الرس کا ذکر ہے، یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ. اس کے بعد آیت آتی ہے چوتھے رکوع کی آخری آیت جو ہے، آخری سے ایک پہلی، وہ بہت اہم ہے. ارایت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ نے غور کیا اس شخص کی حالت پر جس نے اپنی خواہش سے نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے، تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری قبول کریں گے؟ یعنی انسان بسا اوقات اپنی خواہش سے نفس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے، یعنی عملی شرک ہے یہ شرک اعتقادی نہیں ہے، کوئی بھی اپنی خواہش سے نفس کو خدا نہیں مانتا، لیکن جب اس کے احکام کی پیروی اسی طرح کی جائے جیسے اللہ کے احکام کی پیروی ہونی چاہیے، بے چون و چرا جو حکم ملے نفس جو کہے انسان وہ کر گزرے، یہ نہ دیکھے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل متاع جو ہے وہ تو نفس ہے اور جو متاع ہے مطلق وہی در حقیقت اس کا معبود ہے. تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا، تو کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ آیت نمبر 50 دیکھیے، کمپیئر کیجئے سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ، وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، ہم نے قرآن مجید کے اندر ان کی یاد دہانی کے لیے طرح طرح سے ان مضامین کو ان حقائق کو ان معارف کو بیان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نہایت ناشکرے ہیں، وہ اس قرآن کی اور اس کی آیات بینات کی کوئی قدر نہیں کر رہے. ایک اور لفظ جو بہت اہم آیا ہے اگلی آیت، آیت نمبر 52 میں، وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو آپ ان کافروں کی بات ہرگز نہ مانیے، ان کی طرف متوجہ بھی نہ ہوئیے، اور اس قرآن کے ساتھ ان کے ساتھ جہاد کیجئے، جہاد کبیر. معلوم ہوا کہ یہ دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک مرحلہ ہے دعوت اور تبلیغ اور تربیت، اس میں اصل ہتھیار جو ہے وہ قرآن ہے. پھر مرحلہ آتا ہے قتال اور اللہ کی راہ میں سربکف ہو کر میدان میں نکل آنا، پھر جو ہتھیار ہے وہ تلوار ہے. تو دو چیزیں اصل میں مرد مومن کی زندگی اور اس کی شخصیت کی اگر ریپرزنٹیشن آپ کرنا چاہیں تو اس کی شخصیت کا حیولہ یہ ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں تلوار ہو اور ایک میں قرآن. یہ دونوں چیزیں ہیں تو وہ بندہ مومن ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ ایک طرفہ بات ہو گئی تو پھر وہ نقشہ نہیں ہے کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اور دعوت و تبلیغ میں بھی اگر قرآن کو مین ایکسس نہ بنایا جائے، ادھر ادھر کی باتیں یا کوئی اور فلسفے یا کسی کی تصانیف یا کسی کی تقاریر، یہ اگر بنیاد بن جائے گی مین ایکسس، تو بھی وہ گویا کہ اپنے اصل جو دھرا ہے اس سے ہٹ گیا معاملہ، وہ کسی اور نقشے پر چلا جائے گا. پھر اصل نقشہ وہ ہوگا کہ جس میں اصل جو ہے دعوت و تبلیغ کے لیے ذریعہ وہ قرآن حکیم ہے. تو فرمایا جاہدہم بہی جہاداً کبیرہ، اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجئے اور جہاد کبیر کیجئے. پھر فرمایا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر. اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع جیسا کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے، اور چونکہ کل ہم نے سورہ مومنون پڑھی ہے اس کا پہلا رکوع بھی منتخب نصاب میں ہے. اس کے شروع میں جو اوصاف آئے ہیں وہ انسان کی تعمیر سیرت کے لوازم ہیں، اس کی اساسات ہیں، وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن پر سیرت انسانی کا قصر تعمیر ہوتا ہے. اور وہ قصر جب تعمیر ہو جاتا ہے، ایک عمارت آپ کو معلوم ہے جب بنتی ہے تو رنگ و روغن اور آرکیٹیکچرل ٹچز اور اس میں خوشنمائی، تو وہ جو ایک پوری طرح دیدہ زیب عمارت بنے گی مرد مومن کی شخصیت کی، اس کے اوصاف کیا ہونے چاہیے، وہ یہاں آئے ہیں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اور اللہ کے محبوب بندے تو وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستگی سے، تکبر سے نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل اور اجڑ لوگ اور جھگڑالو لوگ ان سے الجھنا چاہتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں سلام ہے، ان سے الجھتے نہیں ہیں. وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ کے جو اپنے رب کے لیے راتیں بسر کرتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور کھڑے ہو کر. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور وہ لوگ کے جو اپنے رب سے یہ دعائیں کرتے رہتے ہیں گڑگڑاتے ہوئے کہ پروردگار ہم سے دور فرما دے جہنم کے عذاب کو، یقیناً جہنم کا عذاب لاگو ہو جانے والی شے ہے. انہا سات مستقر و مقامہ، وہ تو بہت ہی بری جگہ ہے، مستقل قیام کے لیے تو ہے ہی، تھوڑی سی دیر کے لیے بھی اگر کوئی گیا تو وہ اس پر اپنی ساری جو ہے شدت منکشف کر دے گی. والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بخل سے کام لیتے ہیں نہ اسراف کرتے ہیں بلکہ اس کے بین ان کا طرز عمل ہوتا ہے. والذین لا يدعون مع الله الها اخر، وہ لوگ کہ جو نہ اللہ کے سوا کسی اور معبود کو پکارتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، نہ انسانی جان کو ناحق قتل کرتے ہیں. ولا يزنون، نہ زنا کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك يلقى اساما، اور جو کوئی یہ حرکت کرے گا وہ اس کی پاداش کو پہنچے گا. یضاف له العذاب یوم القیامہ، دوہرا کر دیا جائے گا اس کے لیے عذاب قیامت کے دن. ویخلد فیہ مہانا، اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار ہو کر. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے ان کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو وہ لوگ ہیں کہ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ ان کی بدیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے. ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا، اور جو توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہی ہے کہ جو اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہے جیسے کہ توبہ کرنی چاہیے. والذین لا یشهدون الزور، اور وہ لوگ کہ جو نہ جھوٹ کی گواہی دیتے ہیں نہ جھوٹ کے کسی کام پر موجودگی ہی اپنی گوارا کرتے ہیں. واذا مروا باللغو مروا کراما، اور اگر کسی لغو بات کے پاس سے ان کا گزر ہو جائے تو اپنا دامن بچاتے ہوئے باعزت طور پر گزر جاتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها ثم وعميانا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں یاد دہانی کرائی جاتی ہے نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے تو اس پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گر پڑتے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ کے جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، واجعلنا للمتقین اماما، اور ہمارے پیچھے آنے والے جو لوگ ہیں انہیں متقی بنا کر اٹھا، ہم جب قیامت کے روز میدان حشر میں چل رہے ہوں تو ہماری پیچھے آنے والی نسلیں جو ہیں، ہمارے پیچھے آنے والے لوگ وہ متقی ہوں، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ ہے وہ لوگ کہ جنہیں جنت کے بالا خانے ملیں گے ان کے صبر کی جزا کے طور پر، انہوں نے دنیا میں جو صبر کی روش اختیار کی، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کا استقبال کیا جائے گا اس میں تحیت کے ساتھ اور سلام کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا، وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ، حسنت مستقرا و مقاما، اور وہ جنت بہت ہی بہتر جگہ ہے، تھوڑی دیر کے قیام کے لیے بھی اور مستقل اقامت کے لیے بھی. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری ہرگز کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن تمہیں پکارنا ضرور تھا، تم پر حق کو واضح کر دینا جو ہے یہ ذمہ داری تھی. فقد کذبتم، تو ہمارے نبی نے تم پر حجت قائم کر دی ہے دعوت و تبلیغ کے ذریعے، اور تم نے جھٹلا دیا ہے، تو اب تیار ہو جاؤ، فسوف یکون لزاما، تو اب یہ تمہارے ساتھ چمٹ کر رہے گی یہ چیز، اور اس کی سزا تمہیں مل کر رہے گی. اعاذنا اللہ منہا وجعل اللہ جعلنا اللہ من عباده الصالحین، آمین یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئندہ آٹھ رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ شعراء سنیں گے. یہ سورہ مبارکہ 11 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور اس کا بیشتر حصہ انباء الرسل پر مشتمل ہے، یعنی 11 میں سے 8 رکوع وہ ہیں کہ جن میں اولو العزم پیغمبروں کا ذکر ہے، انہوں نے جو دعوت پیش کی اپنی قوموں کے سامنے، اور قوموں نے جس طرح اس دعوت کو رد کیا، اور اس کے نتیجے میں جس طرح وہ ہلاک ہوئی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ مصحف میں سب سے پہلے یہ واقعات تفصیل مذکور ہوئے ہیں سورہ اعراف میں، اور پھر اس کے بعد سورہ ہود میں بھی، سورہ یونس میں بھی، سورہ مومنون میں بھی، سورہ ابراہیم میں بھی، یہ اختصار کے ساتھ یہ واقعات آتے رہے ہیں. ابھی سورہ فرقان میں بھی ہم نے سنے، لیکن بالکل سورہ اعراف کے مانند یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر تو 3 رکوع ہیں، اور باقی تمام رسول جو ہیں ان کے لیے ایک ایک رکوع، حضرت ہود کے لیے، حضرت صالح کے لیے، حضرت ابراہیم کے لیے، حضرت لوط کے لیے، حضرت شعیب کے لیے، ان سب کے حالات کا ذکر ایک ایک رکوع پہ ہے، لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر مکمل 3 رکوع ہیں. اور ہر رسول کے حالات کے اختتام پر ایک آیت آتی ہے، اور وہ آیت در حقیقت یوں سمجھیے کہ اس سورہ مبارکہ کا اصل ایکسس ہے، اور وہ یہ کہ ان حالات و واقعات میں نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان کی اکثریت جو ہے ایمان لانے والی نہیں ہے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً اے نبی آپ کے رب، آپ کا رب وہی ہے کہ جو عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے. یعنی یہ کہ جو یہ مطالبے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ معجزہ دکھایا جائے، یہ نشانی دکھائی جائے، تو ایک تو نشانیاں وہ ہیں کہ جو آفاق و انفس میں پھیلی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت، اللہ کی حکمت، اللہ کے علم کے نشانات چپے چپے میں موجود ہیں، اور ایک یہ کہ تاریخی جو واقعات ہیں یہ خود عظیم نشانیاں ہیں. یہ تمام اقوام وہ ہیں کہ جن کے حالات اہل عرب کو معلوم تھے، اس لیے کہ یہ عرب ہی کے چاروں طرف یہ قومیں جو ہیں آباد رہی ہیں. حضرت نوح کی قوم یہ عراق کا جو شمالی علاقہ ہے وہاں آباد تھی، جزیرہ کہلاتا ہے دجلہ اور فرات کا درمیانی علاقہ، اس کا شمالی حصہ جو ہے یہ حضرت نوح کی قوم آباد تھی. حضرت ابراہیم کی قوم جو ہے اسی جزیرے کے جنوبی حصے میں وہاں آباد تھی. قوم عاد جو ہے جن کی طرف حضرت ہود بھیجے گئے وہ عرب کے جنوبی علاقے میں احقاف کا علاقہ ہے، وہاں آباد تھی. قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے وہ جزیرہ نما عرب کا شمال مغربی کونا جو ہے وہاں آباد تھی. اس سے ذرا اوپر جائیں تو وہ قوم شعیب کا علاقہ ہے، اس سے ذرا اوپر جائیں تو جو ڈیڈ سی ہے اس کے کناروں پر وہ بستیاں تھیں، عمورہ اور صدوم کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے. اور ذرا سا صحرائے سینا کو کراس کیجئے، بائیں ہاتھ کی طرف جائیے تو یہ وہ مصر کا علاقہ ہے کہ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے. تو یہ عرب ہی کے چاروں گوشے ہیں کہ جن میں یہ اقوام تھی اور ان کے حالات اہل عرب کو معلوم تھے. سورہ شعراء کا آغاز ہوتا ہے تا سین میم, یہ بھی نوٹ کیجئے. اب جو تین صورتیں آئیں گی ان میں سے دو میں تو تا سین میم کے حروف مقطعات ہیں اور ایک میں تا سین, اور تا کے بارے میں جسے ہم اردو میں توئے کہتے ہیں, ایک رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں سانپ کی شکل پہ یہ حرف لکھا گیا ہے اور اس کو لکھ کر سانپ ہی کی صورت سامنے آتی ہے کہ فنیر سانپ ہو, فن اس نے اٹھایا ہوا ہو اور نیچے کنڈلی باری ہوئی ہو, تو توئے جو ہے وہ سانپ سے مشابہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا معجزہ یہی تھا کہ ان کا عصا جو ہے وہ سانپ کی شکل اختیار کرتا تھا. اور ان تینوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے اس معجزے کا ذکر جو ہے وہ بہت تفصیل سے. تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین, اے نبی شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس صدمے اور رنج سے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. ان نشان ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقہم لہا خاضعین, اگر ہم چاہیں تو ان کے لیے آسمان سے ایک ایسی نشانی اتار دیں کہ ان کی گردنیں جھک کر رہ جائیں اور یہ پھر کچھ بھی نہ کہہ سکے. ہمارے اختیار میں ہے بڑی سے بڑی نشانی دکھا دینا, بڑے سے بڑا معجزہ دکھا دینا, ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن ہماری حکمت میں یہ نہیں ہے. آپ کے بارے میں ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ آپ کی دعوت جو ہے وہ اسی قرآن کے ذریعے سے پھیلے, بجائے اس کے کہ کچھ معجزے دیکھ کر لوگ ایمان لائیں, اپنی باطنی بصیرت کو کام میں لائیں, اپنے عقل سے پہچانے حقیقت کو, اور اس کے اعتبار سے سب سے بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے. اس کے بعد دوسرے رکوع سے لے کر جو بات شروع ہوئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی, تو اگرچہ میں نے کئی چیزیں یہاں نوٹ کی تھیں, یہ مقام ایک اعتبار سے بڑا دلچسپ مقام ہے. یہاں دوسرے اور تیسرے رکوع میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا جو مکالمہ آیا ہے وہ بڑے ہی جیسے ڈرامہ نگاری ہمارے ہاں ہوتی ہے اس انداز میں ہے, اور میں نے اپنی زبان طالب علمی میں ان آیات کا ترجمہ بھی کیا تھا اور شائع کیا تھا عزم میں, جس کا عنوان تھا ایک رسول شہنشاہ کے دربار میں. جس طرح کی گفت و شنود ہوئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے, لیکن اب وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس کو بیان کر سکوں. اس کے بعد ایک ایک رکوع میں آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم, یہاں نوٹ کیجئے گا حضرت ابراہیم کا ذکر بھی آیا ہے, لیکن یہ حضرت لوط کے ذکر کے تابع ہو کر نہیں آیا ہے جیسے کہ سورہ ہود میں ہوا یا اور دوسرے سورہ ہجر میں ہوا, بلکہ یہاں یہ انڈیپینڈنٹلی آیا ہے. اگرچہ یہاں بھی اس چیز کا ذکر نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم پر کوئی عذاب نازل ہوا, یہ کوئی بڑی ہی مستثنا سی بات ہے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جس کا حل ابھی تک میں خود بھی نہیں کر سکا ہوں, لیکن ایک سوال ضرور ہے کہ وجہ کیا ہوئی ہے کہ تین اقوام پہلے تباہ کر دی گئیں, تین اقوام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ ہیں کہ جن پر عذاب الہی آیا ہے, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعوت دی اور قوم نے رد کیا اور حضرت ابراہیم وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے, لیکن ان کی قوم کا حشر کیا ہوا اس کا قرآن مجید میں کہیں ذکر نہیں. لیکن یہاں ایک دعا آتی ہے حضرت ابراہیم کی, اس کو ذرا نوٹ کر لیجئے. آیت نمبر 77 سے حضرت ابراہیم جب اپنی قوم سے یہ معاملہ کر رہے تھے تو انہوں نے ان کے جھوٹے معبودوں کے بارے میں فرمایا, فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ, کہ سن لو یہ سب میرے دشمن ہیں, میرا دوست تو بس وہی ہے کہ جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اب آگے جو الفاظ آ رہے ہیں بہت پیارے ہیں, الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ, جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی مجھے ہدایت بھی دے گا. یہ ہدایت دینا بھی اصل میں اللہ کی ربوبیت کا ایک لازمی تقاضا ہے. انسان اپنے آپ کو اس کے قدموں میں لا کر ڈال دے تو پھر ہدایت کی ذمہ داری اس پر ہو جائے گی, پھر انگلی پکڑ کر راہ ہدایت پر چلانا جو ہے وہ اللہ کے ذمہ ہوگا, بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو حوالے کر دے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین, اور وہ ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے. وإذا مرضت فہو یشفین, جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا. اب دیکھیے عجیب بات ہے, بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن یہ کہ ہمارے لیے ادب یہ ہے کہ ہم بیماری کو اللہ کی طرف منسوب نہ کریں, اسے ہم اپنی ذات کی طرف. اذا مریض تو, جب میں خود بیمار ہوتا ہوں, میری اپنی ہی کوئی اونچ نیچ ہوتی ہے, کوئی میں اعتدال سے ادھر ادھر ہو جاتا ہوں کہ میں بیمار ہوتا ہوں, لیکن وہ مجھے شفا دیتا ہے. اذا مریض تو فہو یشفین, فاذا مریض تو فہو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین, اور وہ کہ جو مجھے موت بھی دے گا اور پھر موت دینے کے بعد مجھے جلائے گا دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین, اور وہ کہ جس سے مجھے بڑی امید ہے اور میں بڑی توقع رکھتا ہوں اس کی کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا. اب اندازہ کیجئے
کون کہہ رہا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، انہیں بھی خیال ہے کہ تو خطائیں ہیں، جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ انہو لیغال علی قلبی وانی لاستغفر اللہ 70 مرۃ فی کل یوم، کبھی کبھی میرے دل پر بھی حجاب سا آ جاتا ہے اور میں بھی ہر روز 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. تو یہی بات یہاں نظر آ رہی ہے کہ حضرت ابراہیم بھی اپنی خطاؤں پر نگاہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، رب حب لی حکمن والحقنی بالصالحین، پروردگار مجھے حکم اور حکمت عطا فرما اور صالحین کے ساتھ ملا دے، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور پچھلوں میں میرے لیے اچھی بات اچھا ذکر میرا رکھ کہ لوگ میرا نام یاد کریں میرا ذکر کریں، تو اچھائی کے ساتھ کریں. اور آپ کو معلوم ہے کہ دنیا کے کم سے کم 3 مذاہب ایسے ہیں کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جا کر متفق ہو جاتے ہیں کہ وہ ان کے پیشوا ہیں اور وہ ان کے بڑی بڑی عظیم شخصیت قابل احترام، یہودی بھی عیسائی بھی اور مسلمان بھی. واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، اور اے اللہ مجھے جنت نعمتوں والی جنت کا وارث بنائیو. واغفر لی ابی انہ کان من الضالین، اور میرے والد کو بھی معاف کر دیجو، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ حق پر تھا، لیکن پھر بھی میں درخواست کر رہا ہوں. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور اے اللہ جس دن تو سب لوگوں کو جس دن سب لوگ اٹھائے جائیں گے اس روز مجھے رسوا نہ کیجو. تو پھر ان ذکر میں آپ دیکھیے گا ہر رکوع جو ہے اس کے اختتام پر ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے آخر میں پھر وہی آیت ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. پھر حضرت ہود کا ذکر ہے، پھر آخر میں وہی آیت دہرائی گئی. پھر حضرت صالح کا ذکر ہے، پھر آخر میں وہی آیات آ رہی ہیں. پھر حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اس میں بھی وہی آیت. پھر حضرت شعیب کا ذکر، حضرت لوط علیہ السلام کے ذکر میں وہ آیت نہیں ہے، حضرت شعیب کے ذکر میں پھر آیا. اور اس کے بعد ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین. اس کے بعد جو آخری رکوع ہے وہ اب خطاب ہے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، حضور سے اور حضور کے جو مخاطب ہیں ان سے. یہ اب قرآن ہے کہ جو تنزیل ہے، اتارا جا رہا ہے اس ہستی کی طرف سے جو تمام جہانوں کی مالک اور پروردگار ہے. نزل به الروح الامین، اسے اتارا ہے روح الامین نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، علی قلبے کا، اے محمد آپ کے قلب مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ہو جائے خبردار کرنے والوں میں، بلسان عربی مبین، اور یہ جو اللہ کا کلام آپ کے قلب پر اترا ہے یہ عربی مبین میں اترا ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یہ جو اگلے صحیفے ہیں ان میں بھی یہ مندرج موجود ہے. اس قرآن کی بنیادی تعلیمات تورات میں بھی ہیں، انجیل میں بھی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 210 میں دیکھیے، وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ، اس قرآن کو لے کر شیطان نہیں اترے ہیں. تم جو کہتے ہو کہ جنوں نے اتار دیا ہے یا کوئی آسیب ہے، وما یمبغی لہ وما یستطیعون، ان میں نہ اس کی استطاعت ہے نہ وہ اس کے قابل ہیں. انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اب ادھر ادھر کی سازگن جو لے لیا کرتے تھے جنات، ان سے بھی ان کو روک دیا گیا ہے. اب حکم آ رہا ہے حضور کو، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کیجئے. واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، یہ اس سے پہلے بھی سورہ ہجر میں بھی آ چکا ہے کہ اپنے بازوؤں کو جھکا کر رکھیے ان لوگوں کے لیے کہ جو آپ کا اتباع کر رہے ہیں اہل ایمان. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو کہہ دیجئے کہ میں جو کچھ تم کر رہے اس سے بری ہوں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور توکل کیجئے اس ہستی پر کہ جو عزیز اور رحیم ہے، جو زبردست ہے اور رحم کرنے والی ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو تجھے دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہوتے ہو تم جبکہ تم کھڑے ہوتے ہو رات کے وقت، مراد یہاں پر رات کے وقت ہے اگرچہ لفظ یہاں موجود نہیں ہے. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور یہ جو آپ نمازیوں کے مابین چلتے پھرتے ہیں، حضور کے امتی جب نمازیں پڑھ رہے ہوتے تھے حضور ان کے حالات کی خبر لیتے تھے تو اللہ دیکھ رہا ہے کہ آپ گھوم پھر رہے ہیں اہل ایمان کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے. وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، انہ ہو السمیع العلیم، یقیناً وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. ہل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا ہم تمہیں بتائیں شیطان کن پر اترتے ہیں؟ آتے ہیں شیطان، آسیب بھی ہوتا ہے، جنات بھی آ جاتے ہیں، لیکن کن پر آتے ہیں؟ وہ پاک باز لوگوں پر نہیں آیا کرتے. تنزل علی کل افاق اثیم, یہ شیاطین جیسے مکھی جو ہے وہ تو گندگی پر بیٹھتی ہے, اسی طرح یہ شیاطین اترتے ہیں کن پر, کہ جو بہت گناہگار افاق مفتری افترا کرنے والے اور گناہگار ہوتے ہیں ان پر آتے ہیں وہ. یلقون السمع واکثرهم کاذبون, کچھ سنی سنائی ہوئی بات جو ہے وہ ان کو القا کر جاتے ہیں کاہنوں کو اور اس طرح کے عاملوں کو. واکثرهم کاذبون, اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون, اور تمہارا ایک صبح یہ ہے کہ شاید یہ شعر ہے اور حضور شاعر ہے, حالانکہ تم دیکھتے نہیں کہ شعراء جو ہے ان کی پیروی کرنے والے تو اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خود بڑے بد کردار یا غلط کردار کے لوگ ہوتے ہیں. اور محمد الرسول اللہ کے ساتھی جو ہے ان کو دیکھو, یہاں ابو بکر ہے, یہاں علی ہے, یہاں حمزہ ہے, یہاں عمر ہے, یہاں عثمان ہے, عبد الرحمان ابن عوف ہے, یہ متبعین, جیسے کہتے ہیں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. تو محمد کی شخصیت کو پہچانو ان کے ساتھیوں سے. الم تر انہم فی کل وادی یہیمون, شاعروں کو تم نے دیکھا نہیں کہ وہ ہر وادی میں چکر لگاتے ہیں, کبھی ادھر کی بات کر رہے ہیں کبھی ادھر کی کر رہے ہیں, آسمان اور زمین کے تلابے ملاتے ہیں. وانہم یقولون ما لا یفعلون, اور وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں وہ کہتے نہیں ہیں. ان کے کردار کے اندر اور ان کے قول میں بڑا فرق ہے. یہ کچھ ایسی عجیب حقیقت ہے کہ ہمارے سب سے بڑے شاعر اور سب سے بڑے اس دور میں ترجمان القرآن جنہیں میں کہوں گا علامہ اقبال, وہ بھی اس سے مستثنی نہیں. جہاں تک کہ شخصیت اور کردار اور عمل کا تعلق ہے, اس کو اگر ہم کبھی تولنے بیٹھ جائیں ان کے فکر کی بلندی سے, اس کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ کوئی نسبت سرے سے ہے ہی نہیں. اور پھر جو ان کے مصاحبین آج بھی ہمارے سامنے ہیں, ان سب کو اگر دیکھ لیجئے جو قریب بیٹھے ان کے اور صحبتوں سے فیض یاب ہوئے, تو معلوم ہوگا کہ ان کا نقشہ بھی عملی اعتبار سے جو ہے وہ بہت ہی مایوس کن ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو یاد کیا کثرت کے ساتھ اور انتقام لیا تو اس کے بعد لیا کہ ان پر ظلم کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, اور کوئی دیر کی بات نہیں, ان قریب ان ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور ان پر ان کی کیا انجام جو ہے وہ اس سے یہ دوچار ہوتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین, تلک آیات القرآن وکتاب مبین, ہدى وبشرى للمؤمنین, صدق اللہ العظیم. آئندہ چار رکعتوں میں انشاءاللہ سورہ نمل پڑھی جائے گی. ابھی جو سورت ہم نے سنی سورہ شعراء, اس کے بارے میں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ تعداد آیات کے اعتبار سے یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی مکی سورت ہے. تعداد آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت تو سورہ بقرہ ہے, 286 آیات ہیں, 40 رکوع ہیں. ویسے حجم کے اعتبار سے مکی سورتوں میں سب سے بڑی سورت سورہ اعراف ہے کہ جس کے 24 رکوع ہیں, لیکن سورہ اعراف کی آیات طویل ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں سورہ شعراء کی. تعداد جو ہے اگرچہ رکوع 11 ہے لیکن آیات کی تعداد 227 ہے, سورہ اعراف کی 206 ہے. تو سب سے بڑی مکی سورت بڑے اعتبار تعداد آیات قرآن مجید میں سورہ شعراء ہے. سورہ نمل 7 رکوعوں پر مشتمل ہے. اس میں سے پہلا رکوع جو ہے حسب معمول کچھ تمہیدی مضامین پر مشتمل ہے, اور اس کے نصف آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ارشاد ہوتا ہے طاسین, تلک آیات القرآن و کتاب مبین, یہ قرآن حکیم اور کتاب مبین کی آیات ہیں. ہدم و بشرا للمومنین, ہدایت ہیں اور بشارت ہے اہل ایمان کے حق میں. اب جو آگے الفاظ آ رہے ہیں یہ بہت مشابہ ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات سے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, وہ لوگ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر انہی لوگوں کا یقین ہے. زبان سے دعوے دار چاہے کوئی بھی ہو ایمان بالآخرہ کے, لیکن ایمان بالآخرت کے لیے کسوٹی یہ ہے کہ یہ کردار بالفعل اگر ہے تو آخرت پر یقین اور ایمان ہے، اور اگر یہ کردار نہیں ہے تو خواہ زبان سے کتنا ہی جھوٹ موٹ کا دعویٰ کوئی انسان کرتا رہے، آخرت کا یقین اس کے دل میں موجود نہیں. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون، اور وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہم ان کے اعمال کو مزین کر دیتے ہیں دنیا میں. وہی بات کہ جو سورہ کہف میں آئی تھی کہ وہ دنیا کے اندر بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ انہم یحسنون صنعا، کہ بڑا کام کر رہے ہیں، بڑی کامیابی ہو گئی ہے، کاروبار خوب جما لیا ہے، پروفیشن میں خوب چمک گئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی. تو ان چیزوں کو اللہ مزین کر دیتا ہے کہ لگے رہے اسی میں، کھپ جائیں اسی میں. یہ در حقیقت اس دنیا ہی میں ان کی سزا کا آغاز ہے. فہم یا بہون، تو وہ اندھے بہرے ہو کر اسی راستے پر چلتے رہتے ہیں. اولئک الذین لہم سوء العذاب وہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے بدترین سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے والوں میں سے ہوں گے. اللہم ربنا لا تجعلنا منہم، پروردگار ہمیں ان میں شامل نہ کرے. اس کے بعد چھٹی آیت بہت اہم ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُ الْحَكِيمِ الْعَلِيمِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہرگز کسی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ یہ قرآن جو آپ کو مل رہا ہے تو یہ اس ہستی کے پاس سے آ رہا ہے کہ جو حکیم ہے اور علیم ہے، کمال حکمت والی اور پورے علم رکھنے والی ذات. اس کے بعد آدھے رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. اس میں جو آخری آیت ہے اس کو ضرور نوٹ کر لیجئے کہ فرعون اور آل فرعون کے بارے میں فرمایا وَجَّهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا بھی انکار کیا اور جو معجزے انہوں نے دکھائے ان کو بھی رد کیا، حالانکہ ان کے دل اس پر ایمان لا چکے، دل تو ان کے قائل ہو چکے تھے، یقین ان کو تھا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے. یہ ہے وہ کیفیت کہ جس میں بہت سے انسان مبتلا رہتے ہیں کہ ایک شے کی حقیقت ان پر منکشف ہو گئی، دل نے گواہی دے دی کہ بات صحیح ہے لیکن اب مصلحت ہے ماننے نہیں دے رہی، یا تعصب ہے اس کی وجہ سے نہیں مان رہے، یا کوئی اپنا نفع ہے یا اپنا تکبر ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جو پاؤں میں بیڑیاں بن کر پڑ جاتی ہیں اور انسان کو حق کو قبول کرنے میں پیش قدمی نہیں کرنے دیتی. ذرا آلے کے دل جو ہے وہ قائل ہو چکا ہوتا ہے کہ بات یہی صحیح ہے. تو وَجَّهَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، دیکھو پھر کیا انجام ہوا ان مفسدوں کا. اس کے بعد دو رکوعوں میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، خاص طور پر تفصیل سے ذکر حضرت سلیمان کا آیا اور ان کا واقعہ جو ملکہ سبا کے ساتھ ہوا، اب اس کی تفاصیل میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. اس میں جو چیزیں ہمارے لیے زیادہ توجہ کی ہیں، ایک تو واقعہ ہے، تاریخ کا ایک واقعہ، لیکن قرآن مجید جب واقعہ نگاری کرتا ہے تو اس میں تذکیر کا جو پہلو خاص طور پر آتا ہے، جو نصیحت آموزی کے پہلو ہیں. مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب چیوٹیوں کی بات کو سمجھ لیا کہ چیوٹیوں نے یہ کہا کہ گھس جاؤ اپنے بلوں میں، شاید یہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ تمہیں کچل نہ دیں، تو اب یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خصوصی نعمت تھی جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی تھی کہ وہ حیوانات کی بات بھی سمجھ لیتے تھے. اس پر ان کی زبان سے فوراً جو الفاظ نکلے فتبسم ظاہرا، تو ذرا سا تبسم ہوا، خوش ہوئے اس پر کہ میں نے ان چیوٹیوں کی بات کو سمجھ لیا ہے. وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، تو جیسے بندہ مومن کا طرز عمل ہونا چاہیے، انہوں نے فوراً عرض کیا بارگاہ خداوندی میں، پروردگار مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں شکر کر سکوں تیرے ان انعامات کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والد پر کیے، اور مجھے توفیق دے وان عمل صالحا ترضاه، کہ میں ایسے نیک عمل کر سکوں کہ جن سے تو راضی ہو جائے. وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر دیجیے. یہ ہے طرز عمل اولو العزم پیغمبروں کا اور اللہ کے مقربین کا. اسی طریقے سے پھر جب قول نقل ہوا ہے کہ جب ملکہ سبا جو ہے بلقیس، جس کا نام دیا گیا قرآن مجید میں نام نہیں ہے، جب اس کے پاس خط پہنچا ہے حضرت سلیمان کا، وہ الفاظ بھی نوٹ کیجئے. قالت یا ایھا الملأ، اپنے دربار میں اپنے سرداروں سے وہ مخاطب ہے، انی القی الی کتاب کریم، مجھ پر ایک بہت باعزت خط جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، کیونکہ پرندے نے لے جا کر وہ پھینک دیا تھا اس پر. انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط جو ہے سلیمان کی طرف سے. پرانے زمانے کا دستور یہی تھا کہ خط لکھتے ہوئے پہلے کس کی طرف سے ہے بات یہاں سے شروع ہوتی تھی، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى ہرقل عظیم الروم. یہ حضور کے اس نامہ مبارک کا انداز ہے کہ یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام. تو یہاں بھی انہ من سلیمان، یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے. انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ آغاز اس کا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم ہے. اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، کہ میرے مقابلے میں سرکشی مت کرو اور فرما برداری اختیار کر کے حاضر ہو جاؤ. اسی میں ایک قول آیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملکہ سبا جو ہے وہ کتنی سمجھدار اور کتنی، جیسے کہ اس کا رتبہ تھا بادشاہی انداز میں، اس کا فہم کتنا تھا. اس نے جو بات کہی وہ یہ کہ ان الملوک اذا دخلوا قریتا افسدوها وجعلوا عزۃ اہلھا اذلہ، کہ یہ جان لو کہ اگر سلیمان حملہ آور ہو گئے اور ہم پر انہیں فتح ہو گئی، تو جان لو بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کے اندر ایک فساد برپا کرتے ہیں، اس کے نظم کو درہم برہم کرتے ہیں، اور اس میں جو عزت والے ہوتے ہیں انہیں نیچے کر دیتے ہیں. یہ اصل میں ایک بہت اہم ضابطہ ہے. ہمیشہ جب کوئی حاکم قوم آتی ہے کسی محکوم کو دبانے کے لیے، تو وہ اس میں جو اس کے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں انہیں نیچے کر دیتے ہیں اور گھٹیا لوگوں کو ابھارتے ہیں. یہ دنیا میں ہمیشہ ہوا ہے، اور انگریز نے یہی ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. ہندوستان میں جہاں جہاں کہیں بھی جو طبقات ہمارے بلند طبقات تھے، جن کے اندر عزت نفس زیادہ تھی، جن کے اندر زیادہ شعور تھا اپنی تاریخ کا یا اپنے ماضی کا، ان کو دبایا ہے اور کچلا ہے، اور جو لوگ ان چیزوں سے جتنے تہی دامن سے انہیں اٹھایا ہے، ان کو خطابات سے نوازا ہے، ان کو جاگیریں دی ہیں اور ان کو مسلط کر دیا ہے پوری قوم پر، اور یہی اصل میں وہ پیر تسمہ پا ہے جو ابھی تک جو ہے اس قوم کے اوپر مسلط ہے اور اس قوم کو کسی طرح بھی اپنی حالت تبدیل کرنے نہیں دیتے. یہ وہی قاعدہ قانون ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزۃ اہلھا اذلۃ. اب وقت تو ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد ایک رکوع میں حضرت لوط علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے. 19واں پارہ ختم ہوتا ہے. قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون، کہو کہ کل حمد ہے اللہ کے لیے اور سلام ہو اس کے ان بندوں پر جسے اس نے چنا ہے اپنے رسول، اپنی رسالت اور نبوت کے لیے. اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ ہستیاں کہ جن کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں. 20ویں پارے کے آغاز میں پھر یہی مضمون چلتا ہے. اب میں صرف آخری جو حصہ ہے اس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. 7ویں رکوع کا آخری حصہ، یہ پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ عام اسلوب ہے مکی صورتوں کے اختتام پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب خصوصی ہوتا ہے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلده التي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين، یہ گویا کہ حضور کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے، مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں بندگی اور پرستش کروں اس بستی کے رب کی، کہ جو هذه البلده سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اس بستی کا جو رب ہے اس کی بندگی کروں جس نے اسے محترم ٹھہرایا ہے، اور اسی کے لیے ہے ہر شے. وعمرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اس کے فرما برداروں میں سے بن جاؤں. وان اتلو القرآن، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ قرآن پڑھتا رہوں، پڑھ پڑھ کے سناتا رہوں، کوئی سنے یا نہ سنے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی لبیک کہے یا نہ کہے. یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ حضور کی دعوت کا اصل مرکز و محور قرآن ہے، کسی کے ذریعے سے دعوت پہنچائی گئی ہے، اتمام حجت کسی کے ذریعے سے ہوا ہے، انذار ہے تو اس کے ذریعے، تبشیر ہے تو اس کے ذریعے، جیسے کہ سورہ مریم کے آخر میں ہم نے دیکھا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا. سورہ فرقان میں دیکھا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. وہی بات یہاں آ رہی ہے، اَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میرا کام ہے قرآن پڑھتے رہنا اور پڑھ پڑھ کر سناتے رہنا. وَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو ہدایت کی راہ اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کو اختیار کرے گا. وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو کوئی گمراہی کی روش کو چن لیتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تو سوائے خبردار کر دینے کی میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے بتانا تھا میں نے بتا دیا، مجھے حقیقت کو کھول کر سامنے رکھتا تو میں نے رکھ دیا، وقل الحمد للہ، اور کہو کہ کل حمد ہے اللہ کے لیے، سیریکم آیاتہ فتعرفونہا، ان قریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا تم اسے پہچان لو گے، وما ربک بغافل عما تعملون، اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاسم مین، تلک آیات الکتاب المبین، نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، صدق اللہ العظیم۔ اب آخری چار رکعتوں میں انشاءاللہ تعالی سورہ قصص پڑھی جائے گی۔ یہ سورہ مبارکہ 9 رکوعوں پر مشتمل ہے، اور میرے پاس اب 9 منٹ بھی باقی نہیں ہے کہ اس کے اہم نکات کی طرف توجہ دلا سکوں۔ اس کے 9 رکوعوں میں سے پہلے 4 رکوعوں میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اس میں زیادہ تر وہ واقعات کے جو ان کے بچپن میں پیش آئے، جو کہ سورہ طٰہٰ میں اس سے پہلے آ چکے ہیں، وہ یہاں دوبارہ تفصیلاً بیان ہوئے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید کا اپنا ایک انداز ہے، اعادہ جو ہے مجرد اعادہ کہیں نہیں ہوتا، اس کے اندر نئے نئے پہلو اور نئے جو اس میں تذکیر کے خاص طور پر جو پہلو ہوتے ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں۔ اس میں خاص طور پر جو ابتدائی آیات ہیں ان کی طرف توجہ فرمائیے۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، ہم آپ پر پڑھ کر سنا رہے ہیں موسیٰ اور فرعون کے حالات، بالحق حق کے ساتھ، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ماننے والے ہیں۔ ان فرعون علا فی الارض، فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی، وجعل اہلہا شیعاً، اور اس نے زمین میں بسنے والوں کو گروہوں میں منقسم کر دیا۔ یہ اصل میں بہت اہم ہے اس دور میں بھی، یہ جو طبقاتی تقسیم کا معاملہ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اگر نظام غلط ہو، وہ نظام خواہ سیاسی اعتبار سے غلط ہو خواہ معاشی اعتبار سے غلط ہو، تو انسان گروہوں میں منقسم ہو جاتے ہیں، ایک طبقاتی تقسیم معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہے، اور یہی در حقیقت اس معاشرے کی بدقسمتی کا سب سے بڑا سبب بنتی ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کی اور اس کے رہنے والوں کو طبقات اور گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ یستضعف طائفة منهم، ان میں سے ایک گروہ کو وہ کمزور رکھ رہا تھا، دبا رہا تھا، کچل رہا تھا، یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، ہماری حکمت میں یہ طے ہوا کہ ہم احسان فرمائیں ان لوگوں پر، مستضعفین پر، کہ جو زمین میں دبا دیے گئے تھے، جن کو کتلا گیا تھا، جن کے حقوق پامال ہو گئے تھے۔ ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين، اور انہی کو ہم امامت دیں، انہی کو سربلندی دیں، اور انہی کو زمین کا وارث بنائیں۔ تو یہاں سے وہ گفتگو شروع ہو رہی ہے، وہ پوری داستان کا یہ پہلو جو ہے یہاں خاص طور پر آیا ہے، دوسرے مقامات پر یہ پہلو جو ہے اس طرح نمایاں ہو کر نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے ہیں، اپنی جان بچا کر مصر سے نکلے اور پورا صحرائے سینا کراس کر کے مدین پہنچے، اور مدین کے کنویں پر وہ واقعہ پیش آیا کہ دو بچیاں کہ جو چرواہے وہاں پانی پلا رہے تھے، ان کے روب کی وجہ سے وہ اپنی بکریوں کو لے کر دور کھڑی تھی، تو ان کی مدد کی، اور اس کے بعد اسی واقعے کے ذریعے سے وہ شیخ مدین جو ہے ان تک ان کا پہنچنا ہوا۔ اس میں ایک الفاظ جو آئے ہیں آیت نمبر 24 میں کہ پانی پلا کر اور ان ریوڑوں کو، جو ریوڑ تھے بکریاں اور بھیڑے، ان کو سیراب کر کے پھر وہ لوٹ گئے اور درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، اور وہاں انہوں نے جو الفاظ کہے ہیں یہ یاد رکھ کر لینے چاہیے ہر شخص کو کہ ایسی صورت حال ہر شخص پر کبھی نہ کبھی وارد ہو جاتی ہے کہ بالکل لاچار ہو جائے، کوئی کہیں جاننے والا نہیں، پہچاننے والا نہیں، کوئی ذریعہ نہیں، اجنبی زمین سرزمین میں آ گئے ہیں، کسی سے تعارف نہیں ہے، اور کوئی اپنے پاس نہ دولت ہے نہ سرمایہ ہے. فَسَقَا لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّا إِلَى الظِّلِّ، تو پانی پلایا ان کے ریوڑ کو اور پھر چھاؤں میں جا کر بیٹھ گئے. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، انہوں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، پروردگار میری جھولی میں تو جو خیر بھی ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں. یعنی یہ انسان کی احتیاج کی انتہا ہے. ایک ایسا فقیر ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے ایک روپیہ ہی لوں گا، اس سے کم نہیں لوں گا، اس سے کم آپ دیں وہ اٹھا کر پھینک دیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ ایک پیسہ بھی اگر اس کو دے دیا جائے تو وہ اس کو بھی سمجھے کہ یہ بھی یتیم کی شے ہے جو مجھے مل گئی ہے. تو اللہ کی جناب میں انسان کو در حقیقت اسی کیفیت کے ساتھ مانگنا چاہیے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگار جو کرم بھی تو فرما دے اور جو خیر بھی میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں. جہاں یہ 20واں پارہ نصف کو پہنچا ہے، اب وہاں نقشہ کھینچا جا رہا ہے، یہ چھٹا رکوع ہے، کہ یہ ہے وہ آیات کے جو سنائی جا رہی ہیں. پانچویں رکوع میں تفصیل سے آیا ہے کہ اے محمد، آپ جو یہ حالات ان لوگوں کو سنا رہے ہیں تو نہ آپ کوہ طور پر تھے جبکہ سرگوشی ہوئی اللہ کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، نہ آپ مدین میں تھے جبکہ یہ حالات و واقعات پیش آئے. تو اصل میں تو یہ وحی الہی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ ان تمام حالات پر مطلع کیے جا رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کا حال کیا ہے؟ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، جو اہل ایمان ہیں ان کے بارے میں فرمایا گیا، الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں کو ہم نے اس قرآن سے پہلے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر بھی ایمان لانے والے ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، یہود میں سے تھے. وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یقیناً یہ حق ہے ہمارے رب کی جانب سے اور ہم تو پہلے ہی سے فرما برداروں میں شامل ہیں. اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں ان کا اجر دوہرا دیا جائے گا، دو مرتبہ دیا جائے گا، کہ وہ سابقہ امت میں بھی صحیح درست پر تھے اور اب اس نئی کتاب پر اور جو نئی اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے اس پر بھی ایمان لائے ہیں. بما صبروا، جو صبر کی روش انہوں نے اختیار کی، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور وہ بھلائی سے برائی کو دور کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، اور جب لغو بات ان سے کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں سلام، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. اور پھر آیت آئی ہے بہت اہم، انک لا تهدی من احببت، اے نبی آپ کے اختیار میں نہیں ہے کہ جس کو چاہے آپ ہدایت دے دیں، ولکن اللہ یهدی من یشاء، یہ فیصلہ تو اللہ ہی کرتا ہے، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے، وہو عالم بالمهتدین، اور وہ یقیناً ہدایت پانے والوں سے واقف ہے. آٹھویں رکوع میں خاص طور پر ذکر ہوا ہے قارون کا، کہ یہ قوم موسیٰ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن سرکار دربار میں رسائی حاصل کر چکا تھا، یعنی غدار تھا اپنی قوم کا، وفادار تھا فرعون کے ساتھ. تو جیسے ہمارے ہاں خطابات ملتے تھے اس پر، اسی طرح یہ بھی ان کے ہاں بہت اعلی مرتبے پر فائز تھا، اور نتیجتاً اس نے اتنی دولت جمع کر لی تھی. ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم، اپنے ہی قوم کے خلاف وہ کام کر رہا تھا. وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوۃ، اور اتنے خزانے ہم نے اس کو دیے تھے کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بھی ایک طاقتور لوگوں کا گروہ درکار تھا. اس سے کہا اس کی قوم کے لوگوں نے، اس قال له قوم لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحين، کہ اس طرح اتراؤ مت، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، جو اللہ نے تمہیں دولت دی ہے اس سے آخرت کی کمائی کرو، آخرت کا گھر جو ہے وہ بناؤ. ختم ہو رہا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.